أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ احزاب کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ آج کی پلاننگ میں چاہتا تھا کہ ہم وقت سے پہلے چار رکوع پڑھ لیں, پڑھ تو لیے ہیں لیکن کچھ تیزی میں شاید بعض باتیں رہ گئی. غزوہ احزاب کے حوالے سے ایک دو پوائنٹ سے جو میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں. یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے. سیرت میں اس کو نوٹ کر لیجیے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہے, غزوہ احد سن 3 میں ہے, اور اس کے بعد جو بڑا غزوہ ہے سیرت میں وہ یہی ہے غزوہ احزاب سن 5 میں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کفر کی تمام قوتیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی مسلمانوں کے خلاف, اور وہ جو اللہ کا دیا ہے, اللہ کے دین کا دیا, اسے بجھانے کے درپے تھے, لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے تندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے حفاظت کی ہے وہ یقیناً موجودانہ طور پر اور خصوصی اس کی تائید تھی اور نصرت تھی. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات میں فرمایا صحابہ سے کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ قریش تم پر حملہ آور ہوئے, اب ان کی قبر ٹوٹ چکی ہے, اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عرب کی ساری قوتوں کو تو وہ اکٹھا کر لائے تھے, پھر ناکامی ہوئی انہیں. اب جو ہے اقدام آئیں گا صرف تمہاری طرف سے ہوگا. چنانچہ پھر اگلے سال ہی سن 6 میں اقدام کی ایک قوت بن گئی تھی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی معیت میں, اور آپ نے پھر اعلان کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نکل کھڑے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف. ایک تلوار اپنے ساتھ تھی نیاز میں, لیکن یہ ایک بہت بڑا یوں کہنا چاہیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور قریش کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ اب آ رہے ہیں عمرے کے لیے 1400 کے تعداد میں. بات کیا, جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی, ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے بعد مسلمانوں کو پھر موقع ملا ہے, اور پھر اس کے بعد سے اقدامات مسلمانوں نے کیے. یہ جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ازواج مطہرات کا تھا, اس میں بھی یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ تمام ازواج مطہرات نے مل کر یہ مطالبہ کیا تو حضور کو یہ بات بہت ناگوار ملی, اور آپ نے پھر قسم کھا لی اور ان سے الگ ہو کر مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں آپ مقیم رہے. تقریباً ایک مہینہ مقابلہ رہا, اس کو عیدا کہتے ہیں. اور پھر یہ آیات نازل ہوئی, اور ان میں گویا ازواج مطہرات کو کلیئر میسج ملا کہ ادھر یا ادھر دنیا چاہتی ہو تو اس کے بھی مجھے بھی موقع ہے, ہمارا نبی تمہیں دے سکتا ہے مال و اسباب, لیکن پھر تم ہمارے نبی کے ساتھ رہ لیں, اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت وہ تمہاری ترجیح ہے تو پھر اپنے یعنی اس مقال پہ دستبردار ہو جاؤ. چنانچہ جب یہ آیات کی ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حصے میں گئے, انہیں یہ آیات سنائی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی ہوئی یہی ہماری ترجیح ہے اول ہے, اور اسی طرح سے بقیہ ازواج مطہرات نے بھی یہ معاملہ کیا, اور اس طریقے سے یہ جو ہے ایک جو بظاہر ایک کرائسس تھا جو آیا آپ کی خانگی زندگی میں, لیکن اس میں بہت سبق ہے اس کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ اس طور سے کہ بتاؤں گا. ازواج مطہرات سے خطاب کر کے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں بہت اہم بات تھی, وہ قرار فی بیوتکن, قرار پکڑو اپنے گھروں کے اندر. اس کے حوالے سے اب جو لوگ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے, جدید تہذیب, جدید تمدن, اس کے تقاضے ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے وہ موم کی ڈاک بنا کر اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں, وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ خطاب صرف نبی ازواج مطہرات سے, بقیہ مسلمان خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے, یہ بات صحیح ہے. حالانکہ ازواج مطہرات کو تو کہا گیا یہ امہات المومنین ہیں, ان کا تو وہ مقام تھا, ان کے لیے تو گھر میں رہنے کی قید ہونی نہیں چاہیے تھی اس بانی میں کہ سب جو مسلمان ہیں وہ تو آپ کے بیٹے ہیں. یہ اصل میسج جو ہے وہ پوری امت کی خواتین کے لیے ہے اور تھرو ازواج مطہرات ہے, کیونکہ انہیں اسوہ کاملہ بننا تھا, انہیں اسوہ بننا ہے خواتین کے لیے. تو یہ جو اہم نقطہ ہے وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اور اس میں بھی احادیث میں ہے کہ ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے گھر سے. اصل میں دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, اور مرد اس کا کام ہے نان مستی کی ذمہ داری, کھلانا پلانا اس کے ذمہ ہے, گھر فراہم کرنا اس کے ذمہ ہے, اسے کفیل وہ ہے, کفالت اس کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے باہر نکلے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, یہ گھر کی ملکہ ہے, وہ گھر میں اس کی جو ہے ان کی چیزوں کی, اس کی عزت و ناموس کی محافظ ہے, جو اولاد کی تربیت کی جو اس کا حصہ ہے, وہ اصل بول اللہ نے دیا ہے خواتین کو. لیکن بوقت ضرورت خاتون نکل سکتی ہے, اور نکلتے وقت کیا احکامات ہیں وہ اسی سنہ مبارکہ میں آگے آ جائیں گے. یہ اپنی بڑی چادر کا ایک پرچو جو ہے وہ اپنے آگے سامنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کرے اگر نکلے تو, بوقت ضرورت نکلنا پڑے, کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی خاص معاملہ ہے, یہاں تک کہ کسی گرمی میں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مجبوراً کسی خاتون کو وقتی طور پر کوئی جاب کرنی پڑ جائے, نوکری کرنی پڑ جائے, ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز بھی ہوتی ہیں, تب بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کو سمجھا جائے کہ ایکسیپشن ہے, یہ رول نہیں ہے. اور پھر جو ہدایات قرآن دے رہا ہے تفصیلی, ایک بن بھر کر نہ نکلو, اوپر بڑا جو ہے وہ بڑی چادر ہے اس کا قدر لٹکا لیا کرو. اور ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, خواتین گھر میں رہتی ہیں تو انہیں نہ بننے کی ضرورت ہے نہ ٹھننے کی ضرورت ہے, جب باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو پھر بن سبر کا سج دھر کے ساتھ نکلتی ہے. یہ سج دھر کس کو دکھانی ہے, اس کا تو اصل مقام تو یہ گھر شوہر ہے کے لیے ہے, اس کی جو بھی دینت ہے ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس. تو یہ سارا معاملہ جو ہم نے غلط طرز حیات, طرز دود و داش, مغرب کے طور طریقے اپنا لیے اور ہم اب اس کو قرآن میں قرآن اور حدیث کو اس کے مطابق لوگ موم کی ناک بنا کر موڑتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پازیٹیولی اور امپارشل ہو کے دیکھیں کہ اصل تعلیمات ہیں کیا, دین کا مزاج ہے کیا, دین جاتا کیا ہے, تو وہ چیز قرآن سے بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سیاست و سباق سے کاٹ کر اور آپ اس کو اپنے معنی پہنا کر ایک فلسفے کے طور پر پیش کر دیں تو جو کچھ آج کل ہمارے دانش پر کر رہے ہیں وہ یہ کام ہے جو سر انجام دے رہے ہیں. سب آگے آئیے, ان میں مسلمین اور مسلمات, یہ ایک طویل آیت ہے اور بڑی منفرد بھی ہے. عام طور پر جب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں تو صیغہ ہوتا ہے مذکر کا, لیکن طبعاً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. تقیب الصلاح, نماز پڑھو, مذکر کا صیغہ ہے, جیسے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صرف مردوں پر نماز پڑھو, اسی طرح زکات ادا کرو, یہ سارے احکامات جو ہیں وہ مذکر کے صیغے میں عام طور پر قرآن بیان کرتا ہے, اور اس میں طبعاً خواتین بھی شامل ہیں اور وہ بھی اس حکم کی پابند ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے الگ الگ کیا ہے, مرد و خواتین کے لیے الگ الگ الفاظ ساتھ ساتھ طے کر لائے گئے ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ سارے کام جو مردوں کو کہے گئے مختلف جگہوں پر وہ عورتوں نے بھی کر لیے, اور عورتیں اس اعتبار سے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. نیکی کے کام میں, اللہ سے لو لگانے میں, زہر میں, تقویٰ میں, عبادت گزاری میں, اطاعت میں, اس میں کوئی عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا گیا, وہ اس معاملے میں شانہ بشانہ ہے مردوں کے. اس بانی میں نہیں ہے جس کی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ وہ لکھ لیں اور اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور جو بچوں کا بوجھ ہے وہ بھی ان کے سر پر ہو اور گھرداری کا بوجھ بھی ہو اور اضافی طور پر جاب بھی کریں. یہ شانہ بشانے کا تصور ظالمانہ تصور انصاف کے پتی خلاف. یہاں پر شانہ بشانہ ہے دیکھیے ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد مسلم عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات اسلام میں دونوں برابر ہیں, والمؤمنین والمؤمنات ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, والقانتین والقانتات اور اللہ کی آگے اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات سچے مرد اور سچی عورتیں, والصابرین والصابرات صبر کرنا اور ثابت قدمی دکھانے والے مرد اور صبر کرنے والی ہیں اور ثابت قدمی دکھانے والی ہیں عورتیں, والخاشعین والخاشعات اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور خواتین, والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں اللہ کو یاد کرنے والی, اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما ان سب سے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت روزہ رکھے گی تو اسے کم ثواب ملے گا, مرد رکھے گا تو زیادہ ملے گا, عورت روزہ کرے تو کم, مرد کرے تو زیادہ, اس پہ بالکل برابر نیکی میں تقوی میں, اس لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو, یہاں کوئی نہیں فرق نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. یہ پھر ایک نازک موضوع ہے جو آگے آ رہا ہے. پہلے اس آیت کو ترجمہ سن لیجیے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایان شان نہیں ہے, ان کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں تو ان یکون لهم الخيرة من أمرهم, تو ان کے لیے بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے ان کے معاملے میں. اگر کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آ گیا تو پھر اہل ایمان کو اس طرح کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, جو فیصلہ ہے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے. جہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے, جہاں دچک دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اگر خاص پرٹیکولر کسی معاملے میں ان کی طرف سے آخری بات آ گئی ہے, اب چوائس ختم, اب اس کا اطلاع ہوگا آگے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کے اس کے رسول کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ تو پھر بھٹک گیا اور صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. واضح حکم آنے کے بعد اب نافرمانی یہ کیا ہے؟ ضلالت ہے, گمراہی ہے, راہ حق سے برگشتہ ہونا ہے, انحراف ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے, وہ انعام چاہیے اور جس پر آپ نے بھی انعام اور احسان فرمایا اس شخص پر, امسک علیہ کا زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس سے رکھو, طلاق مت دو, واتق اللہ اور اللہ کے تقوی اختیار کرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈریں, آپ لوگوں سے نہ ڈریں, اس سے ڈریں. فلما تقاضیت منها وطرا تو جب زید نے اس سے اپنی بیوی سے اپنا تعلق توڑ لیا, طلاق دے دی, زوجنا کہا اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا اس کی متعلقہ بیوی, لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج اذریائهم تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے معاملے میں. اذا قضوا منهن وطرا جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں, وکان امر اللہ مقبولا اور یہ اللہ کا حکم تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا. اس لیے ہے وہ پورا معاملہ حضرت زید کا, وہی زید بن خالد کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق ایک معاملہ جس کو بعض لوگوں نے بہت بتنگڑ بنایا اور زیادتی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے کیا تھا کہ زید بن خالد انہیں حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا, آزاد کیا, لیکن بعض جو آئے پر اتری ہے کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کے نام کی نسبت سے پکارا کرو جو بھی نیپالک بیٹے ہوں وہ بولے بیٹے. اور پھر زید بن حادثہ ہو گئے زید بن محمد سے. اب ظاہر ان کے لیے ایک دل شکستگی کی بات تھی, انہیں تو ایک بہت اونچا مقام ایک اعتبار سے ملا ہوا تھا, تو وہ اس سے محروم ہوئے تو صدمہ اور رنج جو تھا, اور آپ بھی چاہتے تھے اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں. تو آپ کی خوبیزاد بہن ہیں حضرت زینب. آپ نے چاہا کہ زید کا نکاح جو ہے ان سے ہو جائے تاکہ ایک اعلیٰ نسب کی قریش کی خاندان کی عورت سے ان کا نکاح ہوگا تو ان کی بھی کوئی دلجوئی ہوگی, اور ویسے بھی کیونکہ وہ غلام ہوئی کا داغ دیکھ چکے تھے اور عربوں میں رواج تھا کہ اس کو کبھی آزاد کا درجہ اسے بھی نہیں دیتے, اس کے جس پر وہ نہیں لاتے. اس روایت کو بھی آپ نے توڑنا تھا کہ چاہے وہ آزاد کرنا غلام ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے آزاد اعلیٰ نسب کی خاتون کے ساتھ کے جو اس علاقے میں بہت اونچی فیملی سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مشورہ دیا ان سے نکاح کا, اور آپ نے حضرت زینب کو بھی قائل کیا کہ اس رشتے کو تمہیں قبول کرنا چاہیے. وہ کچھ ریلکٹنٹ تھی لیکن بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ رشتہ ہو گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ نہیں ہونا تھا. لیکن بعد میں دونوں کی نہیں بھیج دی, موافقت نہیں ہوگی راج میں, یا وہ ذہنر نکل سائڈ نہیں کر سکی حضرت زینب اس صورتحال کو جو بھی تھا. اور حضرت زید جو ہے وہ کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے کہ بات بن نہیں رہی ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلاق دے دوں, اس کے لیے بھی سہولت ہو جائے, دے رہی بھی آسانی ہو جائے, لیکن آپ ان کو روکتے رہے. ادھر وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات حضور کو بتا دی. ایک روایت تو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ شادی ان کی ہوئی ہے اس گھرانے میں, حالانکہ وہ زید جو ہے وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے ہیں اور یہ ہوتا ہی عرب عربوں میں, لیکن آپ نے کر دکھایا. ایک روایت کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہ رہا تھا. اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ زید اس کو طلاق دے اور اس خاتون سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کریں, کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اور منہ بولے بیٹے کی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو حقیقی بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہاں پر اس کو کوئی حیثیت دی جاتی تھی اس روایت کو توڑنے کے لیے کہ اب اس کی بیوی سے حضور کا نکاح ہو تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے یہ بیریئر بھی ٹوٹ جائے اور آئندہ لوگوں کو دقت نہ ہو کہ اپنے منہ بولے بیٹے اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو اس سے ان کو شخص جو ہے شادی کا معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ رکاوٹ نہ بنے, یہ فیصلہ نہ کر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے طلاق دی اور گہنے شادی کی تو لوگ شاید باتیں بنائے, تو وہ ایک حجاب کا بھی محسوس ہو رہا تھا. تو اس کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ سے ڈرے, لوگوں سے مت ڈرو, یہ فیصلہ اللہ کا اور یہ فیصلہ ہونا تھا. اور جب زید نے اس کو طلاق دے دی, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا حضرت زید, کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیشن دی ہے, تلافی کی ہے, وہ جو ان کے لیے صدمہ اور رنج بنا تھا اس کا باعث کہ وہ اسٹیٹس سے نیچے آئے, زید بن محمد کی بجائے زید بن خاص تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ان کا یہ مقام بھی ہے کہ ان کا نام یہاں پر آیا ہے. لیکن فرمایا کہ جب وہ طلاق دے چکے, اب آپ کو آپ کا ہم نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ, یہ فیصلہ اللہ زینب کے ساتھ نکاح ہم نے کر دیا. تو یہ تھی ساری صورتحال, لیکن لوگوں نے کچھ باتیں بنائی اور بعض تفصیلی روایات اور پٹانگ اس قسم کی ہے جس میں احانت کا پہلو نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو صحیح ہے اس قرآن مجید کے سے متصادم. تو اصل معاملہ یہ تھا اور یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ ناقص ہوتا تھا. ناکار عالم نبی کی مشاورت سیما پر اللہ ہوتا, نبی پر کچھ نبی نہیں ہے اس بات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی, اب اسے اپنے دل میں تسلی محسوس نہیں کرنی چاہیے, لوگ چاہے کتنی ہی باتیں بنائیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سنت اللہ الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقدر تھا، اور یہ فیصلہ نافذ ہونا ہی تھا، مقدر تھا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، جو اس انتہائی اعلیٰ ڈیوٹی کے اوپر اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اللہ کے پیغامات پہنچانا رسول کا کام ہی ہے، جو رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے. ولكن رسول اللہ، لیکن وہ تو رسول ہے اللہ کے. وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، مہر ہیں. اس ضرورت کے انسٹیٹیوشن پر مہر لگ گئی ہے آپ کے آنے پر، اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو یہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت اہم آیت ہے، اور صحیح ہے کہہ دیا کہ آپ کسی کوئی آپ کی نرینہ اولاد نہیں. اور رجال کا لفظ آیا مردوں میں سے، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی اپنے عہد شباب کو نہیں پہنچ سکا، بلوغت صوبہ کو کوئی نہیں پہنچا. بالکل ابتدائی ہی ایک دو سالوں کے اندر یہ ادارے انہوں نے آئی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، وہ اللہ ہے کہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اہل ایمان کے حق میں نہایت مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس دن وہ ملیں گے اللہ سے، اس دن ان کی جو آپس کی دعا ہے وہ سلام سلام کہہ کر ایک دوسرے کو دعا دیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے اپنے وفاداروں کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، اور نذیر بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عظیم آیت ہے، بلکہ یہ دو آیات ہیں. پہلا لفظ شاہد ہے، گواہ، دین کے گواہ. ہر رسول گواہ ہوتا ہے، اور جس درجے میں آپ نے گواہی دی، وہ گواہی کو بھی گویا کہ آپ بھی حد تک مکمل کیا ہے، کہ دین کا وہ نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا. ایک گواہی تو ہوتی ہے انسان اپنے ذاتی عمل سے پیش کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ایک گواہی ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، یہ قابل عمل بھی ہے، اور یہ بہترین نتائج کی حامل بھی ہے، چنانچہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دینا، یہ گواہی کی تکمیل. تو اس اعتبار سے آپ کی گواہی ہر اعتبار سے مکمل تھی. تو آپ شاہد بھی ہیں، گواہ ہیں، اور مبشر خوشخبری دینے والے، نذیر خبردار کرنے والے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف، خلق کو خالق سے ملانے والے، بلانے والے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کا کہنا مت مانیے، ان کی باتوں کو خاطر دینا لائیے. وقع عذاب، اور وہ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں انہیں نظر انداز کیجیے. وتوکل علی اللہ، آپ بھروسہ کیجیے اللہ پر. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے اللہ کی ذات کافی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اے اہل ایمان، جب تم نکاح کرو مومن خواتین سے، اور پھر انہیں طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِزَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عزت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو. اگر ایسی صورت ہو کہ نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ جو بھی ہے ملاقات کی نوبت نہیں آئی اور شوہر نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اب اس عورت کو کوئی عزت کے ہے اس کے لیے نہیں بیٹھنا. وہ جو بیوہ کی عزت ہے وہ اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ اگلے ہی دن اپنا نکاح سے غور کر سکتی ہے. تو یہ پابندی عزت والی ان خواتین کے لیے نہیں. فَمَتِّعُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ بیوی کو تم نے طلاق دے دی ہے ہاتھ لگائے بغیر، تب بھی کچھ دیر دلا کر ان کو رخصت کرو بھلے طریقے سے. یا ایھا النبی انا اعتدنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے یا مہر طے ہوتا ہے اور پھر وہ بول پڑے جاتے ہیں، تو وہ عورت اس وقت کے لیے حلال ہوتی ہے. تو جن کے مہر آپ دے چکی ہیں جو دستور کے مطابق جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو آپ کو مال غنیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مل کے یمین عطا فرمائی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. وہ بنا جامنی کا اور بنا جامناسی کا اور بنا جفاد کا اور بنا جفادات کی جلداتی حاضر نماز، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی جن کا تعلق کوئی بنی ہاشم سے مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہے، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. وہ مراحت مومنت بدن محبت مسلح النبی، اور کوئی مسلمان عورت جو اپنے آپ کو ہبا کر دے اپنے تئیں نبی کو ہبا کر دے، اس سے بات یہ ہے کہ بغیر مہر کی کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہو، عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے آگے الفاظ آئیں گے. ان محبت مسلح النبی، اگر وہ عورت خود اپنے تئیں پیش کرے اپنے آپ کو نبی کے لیے، ان آراد النبی وہ نے سمجھا، اور نبی بھی اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتی ہے. خالص اندر نقل مندور مومنین، اے نبی یہ رعایت خاص آپ کے لیے ہے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ. اب یہ کچھ تفصیلات ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، خصوصی معاملات خصوصی رعایتیں، اس میں سے جیسے آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سو میں مثال نہ رکھے. سو میں مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ شروع کیا ہے آج، افطار نہیں کیا اور کنٹینیو کیا روزہ اگلے دن بھی، پھر اگلے دن بھی افطار نہیں کیا، پھر اس کو چلا رہے ہیں آگے، یہ سو میں مثال ہے. آپ نے امت کو منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، جب روزہ رکھا ہے تو اس کو افطار بھی کرو وقت پر، پھر نیا روزہ رکھو، یہ مشقت جو ہے اس سے روکا ہے. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں مثال رکھتے تھے، آپ کو اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے پانچ چیزیں ہیں جو خاص معاملات ہیں، قرآن مجید اس کو پھر واضح کر دیتا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے، چنانچہ خالص نقل من دون المؤمنین، یہ چیز جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں معلوم ہے تو ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر، ان عورتوں کے حق میں اور ان کے جو ملک یمین ہے جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے مہر ادا کیا کرو، کم ہو یا زیادہ. لیکن یقین آبئی کے حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوئی ان خانگی جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے جو پابندیاں ہیں شریعت کی ہیں اس حوالے سے، کوئی ایسی ہے جو اللہ نے بعض آپ کو اس میں رعایت دے دی ہے تاکہ آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. اسی طرح ایک رعایت اور آ رہی ہے، ترزی من تشاء منھن، ویسے تو تاکید یہ ہے کہ ازواج اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں ہر اعتبار سے عمل کرو، جو بھی ناپ تول کی چیزیں ہیں اس میں برابری ہونی چاہیے، جتنا وظیفہ نام نقصہ ایک کو دیا ہے دوسری کو بھی اتنا دو، جتنا وقت ایک کو دے رہے ہو دوسری کو بھی اتنا دو، جیسی رہائی جس کو بھی ہے ویسی دوسرے کو بھی دو. آدمی جو ہے اس کی تاکید ہے. لیکن فرمایا کہ اس میں بھی آپ کے لیے ہم نے ایک رعایت کی ہے. تلسی متشاؤ بالمن, آپ ان میں سے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ دور رکھیں, الگ سے الگ کرتے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا ٹائم دے جتنا باقیوں کو دے رہے ہیں. وہ تو بھی نہیں کرنا تشا, اور جس کو اپنے قریب کرنا چاہیں اسے اپنے پاس رکھیں. وہ منف دبئی کرم پر آزم کا سدا کرنا, اور جن کو آپ نے پہلے دور کیا ہو اور پھر آپ ان کو طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں. یہ ہے, اور یہ وہی کے نازل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ازواج مطہرات سن لیں کہ یہ پابندیاں حضور کے ساتھ نہیں ہیں. وہ مطالبہ نہیں کر سکتی حضور سے کہ آپ پورا پورا ٹائم جو ہے اس کو اتنا دیا تو انہیں بھی دیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس الجھن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے وہی کی شکل میں یہ احکامات جو ہے جاری کیے. ذالک ادنا ان تقطع اعینہم, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے ازواج مطہرات. ولا یحزننا, وہ غم نہ کھائیں. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور جو بھی آپ کو دے آپ ان کو دیں وہ اس پر راضی رہے, اسی پر قناعت کریں, اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکال اللہ علیم حلیما, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور صاحب علم ہے, تحمل والا بھی. لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان کے علاوہ دوسری عورتیں, یعنی جن کا اوپر ذکر آ گیا وہ پوری فہرست, ان میں سے جن سے چاہے آپ شادی کریں, جو بھی طریقہ ہے معروف طریقہ, ان کے علاوہ آپ کوئی اور شادی آپ نہیں کر سکتے اس دائرے سے باہر جو کھیت کی گئی. ولا تبدل به من ازواج, اور نہ آپ بدل سکتے ہیں ان کی جگہ دوسری بیویاں, یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری کو لانا چاہیں. ولد واج اگر کا حسن, چاہے ان کی خوبصورتی آپ کو اچھی بھی لگے. ان کا نام الگ ہے یمین, مگر وہ کہ جو آپ کے مملوک کا ہے ملک کے یمین ہے باندیاں. تو یہ کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر تو آپ نکاح کرنا, یہ بھی نہیں, جو آپ کے حرم میں ہے وہ رہیں گے حرم میں. وقار اللہ وعدہ کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے نگران ہے. یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو. الا ان یؤذن لکم الی طعام, سوائے اس کے کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی گئی ہو. نبی نے بلایا ہو گھر پر کھانے کے لیے اور اس کے لیے تو پھر اجازت ہوگی. غیر ناظرین عنا, نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا, یعنی نبی نے بلایا ہے کھانے پر, دوپہر کے کھانے پر. ظاہر بات ہے صحابہ کے لیے اس سے بڑا بہتر موقع کیا ہوگا, حضور کی صحبت مل رہی ہے تو کوئی سے صبح تڑکے ہی چلا جائے. کھانا تو دوپہر کا ہے لیکن یہ وقت بھی گزرے حضور کے ساتھ کہ آپ کے گھر میں, تو یہ نہیں, کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا, وہاں جا کر کھانے کے وقت جانا ہے. ودا کی نظام دوڑی تم مت کرو, لیکن یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو. پہلا ٹائم تم سب تشہیر ہو, جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ, اسپرش ہو جاؤ. ودا مکہ نیتی نلی حدیث, اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو. اب یہ بھی ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر نشست, پھر گفتگو, مختلف موضوعات. اور صحابہ کے لیے ظاہر بہت ان کے تو دل کی آرزو ہوتی ہوگی کہ ایسے ہمیں موقع ملے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. ان نظار کان نوز النبی, یہ جو تم کرتے ہو اس سے نبی کو ہدایت پہنچتی ہے. ان کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کے اپنے بھی رجینز ہیں, ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اس پہ خلل آتا ہے. فضل تخلی منکم, لیکن وہ تم سے ہدایت محسوس کرتے تھے, ان کی شرافت اور مروت کی وجہ سے تمہیں کہتے نہیں تھے, خود اپنے منہ سے منع نہیں کرتے تھے. واللہ لا يستحي من الحق, اور اللہ تعالیٰ تو حق کے اظہار میں کوئی لحاظ اور کوئی شرم نہیں رکھتا. وإذا طلبتموهن متاعا, اب گھر میں داخلے کی بات چونکہ ہوئی تھی تو ایک اور ہے پہلو ہے, ایک اور ڈائمینشن ہے جو سامنے آ رہے ہیں. اور اگر تم کوئی چیز مانگنے جاؤ نبی کی بیویوں سے, فق ابو ہم نبی ورال کی جاب، تو پھر مانگا کرو پردے کی اوٹ. اب یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت آ گئی، اگر کہ وہ تمہاری مائیں ہیں دینی اعتبار سے، قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو افسر کرنا ہوگا، یہ ستر اور حجاب کے احکامات پورے طور پر افسر کرنے، ان سے بھی باندھو تو پردے کی اوٹ سے باندھو، وہ بھی جانے کی اجازت نہیں، یہی حجاب ہے. ہمارے یہاں تو سمجھو حجاب کچھ اور بن گیا، عرب ممالک میں وہ صرف یہ ہے کہ وہ سر کے بال رکھے ہوتے ہیں اور گردن چہرہ پورا کھلا ہوتا ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں. کون سا حجاب؟ حجاب تو کہتے آڑ، وہ آڑ تو کوئی نہیں، چہرہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے. تو یہ حجاب کو وہ حکم نہیں، پردے کی گوٹ سے والی آڑ کے پیچھے سے کہ سامنے انسان نہ ہو، گرو نہ ہو. یاد حکومت اور قلوب کو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، وہ قلوب ہند اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ یہی ہے. وما لکمانا کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت ہو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم ان کی بیویوں سے بھی ان کے بعد بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک پابندی آ گئی ہے، اور یہ کچھ پابندی جو ہے ان کو امہات المومنین کے حوالے سے پھر یہ ایک پابندی لگا بھی گئی ہے کہ وہ مائیں ہیں اس معنی میں رہیں گی. یہ نبی کا معاملہ خاص ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کی بیواؤں سے کوئی مسلمان شادی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی ایکسیپشن ہے. ان نظر ان کا نائن ٹو پہنچ رہا سیما اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کے نتائج بہت دور تک تھے. ان تو پو شیئن اور تو پو، اگر تم کوئی بات کھول کر بیان کرو یا اسے چھپاؤ، بھائی نبو ہتھیار ہے بالکل نشین عالیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لاج نہ کھا رہی ہوں نبی آتا علم، یہ جو ازواج النبی ہے امہات المومنین، فرمایا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ جیسے اور محرم ہے جن کے سامنے عورت جا سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، پردہ نہیں ہے، تو ان کے بھی جو وہ سب محرم جو ہیں ان کے سامنے یہ خواتین بھی جا سکتی ہیں. اب یہ پابندی اس درجے کی نہیں ہے کہ محرموں کا بھی یہ پردہ شروع کر دیا، بلکہ جو محرم ہیں ان کے سامنے یہ جا سکتی ہے. پھر جو یہاں پر دوبارہ آ گئی، کون سا محرم ہے؟ لا گناہ علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ان عورتوں پر، ان کے باپوں کے معاملے میں باپ دادا چچا ماموں یہ سب شامل ہیں. ولا آبائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، بیٹے پوتے. ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں. ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے معاملے میں. ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے معاملے میں. ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی عورتوں کے معاملے میں. جیسے کہا گیا تھا کہ اپنی عورتوں سے تو تم پردہ نہیں کرو گی، لیکن اگر کوئی باہر کی عورتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی اور تہذیب سے کلچر سے تعلق ہے، ان سبھی مسلمان بیویوں کا پردہ ہے. ولا ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی اپنی گونڈیاں ہیں، ان کے یمین ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے ازواج مطہرات پر، ان کے سامنے آ سکتی ہے. وتقین اللہ، اور چاہیے کہ یہ خواتین ڈرتی رہیں اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتی ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان تم بھی رحمت بھیجا کرو نبی پر اور خوب سلام بھیجا کرو. یہ وہ آیت ہے جس کے حکم ہے، اور اسی کے حکم کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ ضرور شریف پڑھنا چاہیے، وہ بہت اس کی فضیلت ہے اور بلکہ ریکمینڈیڈ ہے پڑھنا چاہیے. جناب صحابہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سلام تو سمجھ میں آ گیا، یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، اس کے اندر سلام آیا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ ہم آپ کا ضرور کیسے بھیجیں، سلام کیسے بھیجیں؟ تو پھر آپ نے وہ ضرور ابراہیم نے سکھایا کہ یہ ہے طریقہ. تو سب سے زیادہ فضیلت والا درود وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبہ کو تلقین کیا ہے، اور وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھنے کے لیے، وہی ہے سب سے افضل. ان الذين يؤذون الله ورسوله بشك وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں لعنهم الله في الدنيا والاخره اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واعد لهم عذاب مهینا اور ان کے لیے تیار کیا ہے بہت اہانت والا رسوائی والا عذاب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا پر وہ لوگ کے جو اذیت پہنچاتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں مسلمان مردوں پر مسلمان خواتین پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو یعنی ناحق تہمت لگ رہی ہے ناحق الزام لگ رہا ہے بے گناہوں پر لگ رہا ہے فقد اقتربوا بہتانا واثما مبینا تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے ایک بہت بڑا بہتان کا بوجھ اور ایک صریح گناہ جو ہے اس کا بوجھ اپنے اوپر نہ بھرا یا وہ نبی کو بھی اسواد کا بناتی تو وہ نسائی مومنی اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں یہ جلباب جو ہے بڑی چادر ہوتی تھی پورے لباس کے اوپر سے سارے کو کور کرنے والی ہے بہت بڑی چادر خواتین جو ہے وہ لیا کرتی تھی اسی جلباب کو اب بغیر اس کا گھونگھٹ جو ہے آگے اپنے لٹکا لو پردہ ہو گیا اور چنانچہ اس آیت کے بعد اس کے نزول کے بعد ازواج المطہرات کا بھی اور تمام مسلمان خواتین کا جو روٹین تھا کہ پورا جسم ان کا مسحور ہوتا تھا بس ایک آنکھ سے رستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوتی تھی یہ وہ کلچر تھا جو سب پھر اس حکم کے بعد وہاں سے ڈیولپ ہوا اور یہ ہے اصل میں وہ بڑھتا باہر شریف باہر نگر کے وقت ظاہر کا اپنا یورپنا بدائی گئی یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ اس کا امتیاز ہو جائے اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے اس سے پہلے منافق جو ہے مسلمان عورتوں کو جب وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بغیر نکلتی تھی تو تنگ کرتے تھے فکر چس کرتے تھے جیسے کہ شرارتی لوگوں کا ہوتا ہے وطیرہ تو فرمایا کہ یہ اب یہ طریقے سے کرو پھر تمہاری پہچان ہو جائے گی یہ شریف بیبیاں ہیں اصل میں ایگزمپٹ رکھا ہے اس کے بعد بھی جو باندیاں ہیں جو خادمائیں تھیں ان کو ایگزمپٹ کیا تھا اس حکم سے تو وہ اگر ہیں وہ خادمائیں ہیں وہ باندیاں ہیں وہ اگر چل کر رہی ہیں اپنے کام کاج میں اور وہ بغیر چہرے کے پردے کے بھی ہیں تو ان کو اجازت تھی لیکن مسلمان خواتین بیبیاں شریف زادیاں ان کے لیے حکم تھا اس سے امتیاز ہو جائے گا وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے یہ بات لئن لم ينافقون والذین فی قلوبهم مرض اب اس کے بعد جو ہے وہ ان منافقین کے خلاف بہت سخت انداز میں ان کو کنڈم کیا گیا جو اس قسم کی شرارتیں کرتے تھے اب یہ انشاءاللہ چار حقوق ہم نماز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد مطالعہ میں کریں گے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المستقیمات